بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، معراج کے بارے میں، معراج کے واقعے سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں احکام کے طور پر اور اسرار کے طور پر، معراج کے واقعے کے بعد اس کو بیان فرما رہے، اس میں جو آیت ہے وہ اور اس سے متعلق جو مضامین ہیں وہ بیان فرما رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک عجیب طور سے لے گیا، جس کے آس پاس ملک شام کو ہم نے دینی اور دنیاوی لحاظ سے بابرکت بنایا ہے. دینی برکت یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں، اور دنیاوی برکت یہ ہے کہ درخت، نہریں اور پھل پھول بہت زیادہ ہیں. غرض مسجد اقصی تک اس عجیب طریقے سے اس لیے لے گئے تاکہ ہم اس بندے کو اپنی قدرت کی عجائبات دکھائیں. جن عجائبات میں سے کچھ تو یہ ہیں کہ اتنی تھوڑی سی دیر میں اتنا لمبا فاصلہ طے کرنا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھنا اور ان کی باتیں سننا، اور کچھ عجائبات پھر آسمان پر جانا اور وہاں کے حالات دیکھنا، جو بہت سے عجائبات ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے اور بہت دیکھنے والے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے اور ان کے حالات کو دیکھتے ہیں، اس لیے ان کو ایسی عزت و مرتبے کا مقام عطا فرمایا. یہ اس آیت کا ترجمہ اور اس کے ساتھ میں متعلقات ہیں، یعنی بین القوسین بریکٹ میں اس کی وضاحت کرنے والی باتیں بھی ساتھ میں حضرت تھانوی شامل کرتے ہیں. یہاں چند باتیں ذہن نشین کرنی چاہیے معراج کے واقعے میں. پہلی بات، آیت کو سبحان سے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے، سبحان کے معنی پاک ہے اللہ، پاک ہے وہ اللہ. سبحان سے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سبحان برائی سے پاک ہونے اور تعجب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح لے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں عجیب تھا، اور انتہائی عجیب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت بتانے والا تھا، اس لیے سبحان سے شروع کرنا مناسب ہوا. اسی لیے احقر نے ترجمے میں عجیب طور پر کو ظاہر کیا. یہ عجیب طور پر کا لفظ میں نے اس لیے لکھا، بول رہے ہیں ترجمے میں. صحاح میں ہے کہ یہ جانا براق پر ہوا تھا، جس کی برق رفتاری بھی عجیب تھی. برق رفتاری بجلی کی رفتار، براق بجلی سے ہے، برق سے ہے، برق معنی بجلی کے، کیونکہ اس کا ایک قدم وہاں پر پڑتا تھا جہاں منتہائے نظر ہوتی تھی، اس لیے بجلی کی رفتار ہوئی. دوسری بات، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کو اسرا کہتے ہیں، آگے آسمانوں پر جانے کو معراج کہتے ہیں. کبھی دونوں لفظ اسرا اور معراج مسجد اقصی تک آنے اور آسمانوں پر جانے کے لیے بھی بولے جاتے ہیں، یعنی اسرا بولتے ہیں معراج مراد لیتے ہیں، معراج بولتے ہیں اسرا مراد لیتے ہیں. یہ تیسری بات، آیت میں بعبدہ کہنے سے دو فائدے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ، بعبدہ کہنے سے دو فائدے ہیں کہنے میں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے اور قبولیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے کا اظہار ہے. دوسرے، عجیب معجزے کی وجہ سے کوئی آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معجزہ ظاہر ہوئے تو ان کو خدا بنا لیا لوگوں نے، تو یہ معجزہ تو بہت بڑا معجزہ تھا آسمانوں پر جانے کا، تو اس لیے کہیں کوئی خدا نہ کہہ بیٹھے، اس لیے عبد کا لفظ استعمال فرمائے. چوتھی بات، مسجد حرام مکہ کو بھی کہتے ہیں اور یہاں دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں، یعنی مسجد حرام اور مکہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حطیم میں تشریف رکھتے تھے تو اس وقت مراد مسجد حرام ہوئی، اور بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہانی کے گھر میں تھے تو اس وقت مکہ مراد ہوا. مسجد حرام سے آپ کو مسجد اقصیٰ لے گئے، تو اگر آپ امہانی کے گھر پہ تھے تو بھی مسجد حرام سے کہنا صحیح ہے، چونکہ مسجد حرام مکے کو بھی کہتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں. پانچویں بات، مسجد اقصیٰ کا نام مسجد اقصیٰ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اقصیٰ کے معنی عربی میں بہت دور ہیں، کیونکہ مسجد اقصیٰ مکے سے بہت دور ہے اس لیے اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا. اس کو بند کر دیں، آواز میرے کو بہت زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چھٹی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائے بغیر بھی یہ تمام عجائبات آپ کو دکھائے جا سکتے تھے. معراج میں جو واقعات ہوئے ہیں، جو چیزیں آپ کو دکھائی گئی ہیں، اس میں آپ کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر لے جا کے بھی دکھائے جا سکتے تھے، لیکن آپ کو لے جانے میں اور سوار کرانے میں زیادہ اکرام اور اظہار شان ہے، اس لیے آپ کو لے جایا گیا. ساتویں بات، رات کو لے جانے میں یہ حکمت ہے کہ رات خاص تنہائی کا وقت ہے، رات کے وقت بلانا زیادہ خصوصیت کی نشانی ہے. آٹھویں بات، مسجد اقصیٰ سے مراد صرف اقصیٰ کی زمین ہے، کیونکہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانے میں مسجد کی عمارت منہدم کر دی گئی تھی. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مسجد نہیں تھی تو وہاں کیوں لے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد تو اصل زمین ہوتی ہے، مسجد کی عمارت تو طبعاً مسجد ہوتی ہے، اس سے مراد مسجد کی زمین لی گئی. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کفار نے آپ سے مکے کی مسجد کے بارے میں سوالات کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، تو جب مسجد نہیں تھی تو یہ سوالات جوابات کیسے ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منہدم یعنی گری ہوئی عمارت کی حیات و صورت کے بارے میں سوال کیا ہوگا، یا مسجد اقصیٰ کی زمین کے آس پاس لوگوں نے مسجد اقصیٰ کے نام سے عمارتیں بنائی ہوئی تھی، ممکن ہے ان عمارتوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہو. نویں بات، یہ جملہ الذی بارکنا کہ ہم نے آس کے آس پاس کو برکت والا بنایا ہے، مسجد اقصیٰ کی تعریف میں بڑھایا ہے. جب آس پاس کا علاقہ باوجود مسجد نہ ہونے کے بابرکت تھا تو مسجد میں کتنی زیادہ برکت ہوگی؟ مسجد اقصیٰ کے آس پاس دو قسم کی برکتیں ہیں، دینی اور دنیاوی. دینی برکت دنیاوی برکت سے زیادہ ہے، اور دینی اور دنیاوی برکت کا بیان گزر چکا ہے. دینی تو انبیاء علیہ السلام کی مزارات بہت ہیں وہاں، اور دنیاوی ہے کہ پھل پھول وغیرہ بہت زیادہ ہیں. مزید دینی برکت یہ ہے کہ اکثر انبیاء علیہ السلام کی عبادت کا بیت المقدس مرکز رہا ہے، تو روحانی برکت مزید زیادہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام نے عبادت کی ہے، تو اس سے بھی وہاں دینی برکت خوب ہے. دسویں بات، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. کسی چیز کو نشانی کہنا یہ اس کے بڑے ہونے اور باکمال ہونے کی علامت ہے. خاص طور پر آسمان میں جو نشانیاں دیکھیں اور انبیاء علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، یہ نشانیاں زمین کی نشانیوں سے افضل ہیں. اس آیت میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد سے آگے لے جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے آگے لے جایا گیا. آگے لے جانے کو صاف طور سے بیان نہ فرمانا اس وجہ سے ہے کہ معراج عجیب واقعہ ہے، کہیں انکار سے کافر نہ ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر شفقت ہے. مسجد اقصیٰ تک لے گئے بلکہ، ہے نا، اس کے آگے کو بیان نہیں کیا گیا صاف طور پہ. حدیث میں پھر اس کی وضاحت کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف طور پہ بیان فرمایا. گیارہویں بات، انہو هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ بہت سننے والے اور بہت دیکھنے والے ہیں، بڑے دیکھنے والے ہیں. اس بات کے بڑھانے کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ معراج کے جھٹلانے والوں کو ڈرانا مقصود ہے، کہ ہم تمہارے جھٹلانے اور تمہاری مخالفت کو دیکھتے اور سنتے ہیں، اس لیے تم کو خوب سزا دیں گے۔ بارہویں بات، لنوریہ من آیاتنا کے بعد انہ ہو السمیع البصیر فرمایا گیا، یہ اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ تمام چیزیں دیکھ لی ہیں لیکن وہ ہم سے علم میں برابر نہیں ہو گئے، کیونکہ ہم نے ہی ان کو یہ عجائبات دکھائے ہیں۔ دوسرے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں دیکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی کے دکھائے دیکھے اور بغیر کسی کے سنائے، بغیر کسی کے دکھائے دیکھنے والے اور بغیر کسی کے سنائے سننے والے ہیں۔ تیرہویں بات، ان آیات میں صرف مسجد اقصا تک جانے کا ذکر ہے، مسجد اقصا کے اندر جانے کا ذکر احادیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام بنے۔ چودھویں بات، اس آیت میں مسجد سے آگے آسمانوں میں جانے کا ذکر صاف طور پر نہیں ہے، اگرچہ اشارہ موجود ہے، اور اس سے زیادہ سورہ والنجمی کی آیت ولقد رآہ نزلۃ اخرى عند سدرۃ المنتہا میں آسمانوں پر جانے کا ذکر صاف طور پر موجود ہے۔ سورہ نجم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ سدرۃ المنتہا تک گئے تھے، چونکہ آیت کی تفسیر ہو رہی ہے اس لیے آیت کی تفسیر کے ضمن میں یہ بات حضرت تھانوی نے چونکہ تفسیر کی کتاب میں لکھی ہے تو وہ یہاں پر نقل کر دیا ہے۔ واقعہ معراج کا پورا واقعہ اور اس سے متعلق حدیثیں یہ پہلے آ چکی ہیں، جس میں یہ ساری تفصیلات آسمانوں پر جانے، پھر وہاں ہر ہر آسمان میں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرنے، پھر جنت دیکھنے، جہنم دیکھنے، اور پھر آگے تک سدرۃ المنتہا جانے، پھر اس سے آگے اللہ صاحب اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے اور بات چیت کرنے اور نمازوں کی فرضیت وغیرہ کی تفصیلات سنائی جا چکی ہے۔ سولہویں بات، اللہ تعالیٰ نے جتنے اہتمام سے معراج کا قصہ بیان فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک انتہائی عجیب قسم کا واقعہ ہے۔ اگر یہ واقعہ نیند کی حالت میں یا روحانی طور پر ہوتا تو یہ کوئی عجیب بات نہ تھی، معلوم ہوا کہ جسم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ نیند میں تو ایسے واقعات عام انسانوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ سترہویں بات، آیت میں بعبدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی بندے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گئے۔ اس کے معنی ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں کا غلام آیا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ غلام جاگنے کی حالت میں آیا، سوتے ہوئے تھوڑے آیا۔ اٹھارہویں بات، اگر یہ واقعہ خواب کی حالت میں یا روحانی طور پر ہوتا تو جب کفار نے معراج کو جھٹلایا یا بیت المقدس اور اپنے قافلے کے حالات پوچھے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت آسانی سے جواب دیتے کہ میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ جاگنے کی حالت میں ہوا جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی حیات اور کیفیت بیان کرنے کی فکر میں پڑ گئے جیسا کہ حدیثوں میں ہے، اور اس فکر پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ انیسویں بات، تمام علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو شب معراج میں دیکھا تھا یا نہیں، دیکھنے اور نہ دیکھنے دونوں روایت میں تاویل ہو سکتی ہے۔ جن روایات میں دیکھنا آیا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھنا دل سے ہو، اور جن روایات میں کہ دیکھنا آیا، نہ دیکھنا آیا ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خاص دیکھنے کی نفی ہو، کہ جس طرح قیامت کے دن جنت میں جس طرح دیکھیں گے اس کے مقابلے میں یہ دیکھنا بہت تھوڑا ہے، اگرچہ دیکھنا تو ہے۔ جس طرح چشمے کے بغیر بھی دیکھا جا سکتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے، لیکن جو دیکھنا چشمے کے ساتھ ہوتا ہے وہ زیادہ واضح ہوتا ہے چشمے والے آدمی کو۔ بیسویں بات، بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے کہ ہم نے زمین آسمان کی نشانیاں ان کو دکھائیں، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو کچھ نشانیاں دکھائیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ کا لفظ نہیں ہے، آسمان و زمین کی نشانیاں دکھائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کچھ نشانیاں دکھائیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ، ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ دکھائیں اور حضور کو کم دکھائیں، اس سے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زمین آسمان کی نشانیاں ساری نشانیاں تو نہیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہیں، وکذلک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ان کو زمین آسمان کی، تو زمین آسمان کی نشانیاں ساری نشانیاں تو نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھوڑی نشانیاں دکھائی وہ ان نشانیوں سے جو ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی گئی رتبے میں زیادہ ہیں. ان کی تھوڑی بھی ان کی پوری سے زیادہ ہوں, یہ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی چھوٹی چپاتیاں جو ایک بالش میں ہوتی ہیں, اور ایک پٹھانوں کی روٹی جو کندھے پہ ڈال کے جاتے ہیں, تو پٹھانوں کی روٹی کی اگر چار ٹکڑے کر دیے تو وہ یہ ان کی پوری روٹی سے بڑی ہوتی ہے. اس کا ایک ٹکڑا عام ایک روٹی سے بھی بڑا ہوتا ہے, وہ مراد ہو سکتا ہے. بول رہے 21 بات, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اتنی جلدی اور تیزی کے ساتھ اتنی دور جانا اور آنا کیسے ممکن ہے. جواب یہ ہے کہ بعض ستارے بہت بڑے ہیں لیکن انتہائی تیز ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ تیزی کی کوئی حد نہیں. 22 بات, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آسمانوں کے نیچے ہوا نہیں ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے, جسم وہاں سلامت نہیں رہ سکتا, جل جائے گا. جواب, یہ ناممکن نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے. آگ میں ہاتھ ٹھہر نہیں سکتا مگر تیزی سے ہاتھ آگ میں سے گزارا جا سکتا ہے. 23 بات, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آسمان ہی نہیں ہے. آسمان کا انکار کرتے ہیں نا بعض فلاسفہ, آسمان ہی نہیں ہے تو گئے کہاں پہ. جواب, ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ آسمان نہیں ہے ان کی کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ نہیں ہے؟ ان کو معلوم نہیں ہونا اس کے نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہوتی نا. کسی چیز کا معلوم نہیں ہونا اس کے نہیں ہونے کی دلیل. سرائت من حرم لیلن الى حرمی کما سر البدر فی داج من الظلم وبت ترقا الى ان نلت منزلتا من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی وقدمت کا جميع الانبیاء بها والرسل تقدیم مقدوم على قدمی وانت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى اذا لم تدع شاؤوا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں حرم شریف سے, حرم شریف مکہ سے حرم محترم مسجد اقصا تک ایسے تشریف لے گئے جیسے چاند تاریکی کے پردے میں نہایت روشنی کے ساتھ چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی کرتے ہوئے رات گزاری اور ایسی ترقی کی اور قرب خداوندی حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں کسی نے بھی اس ترقی کے درجے کو حاصل نہیں کیا, بلکہ اس درجے کی بلندی ایسی تھی کہ کسی نے بھی اس تک پہنچنے کا ارادہ بھی نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اشعار کا ترجمہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسولوں نے اپنا امام پیشوا اس طرح بنایا جس طرح مخدوم خادموں کا امام پیشوا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کو جو ایک دوسرے پر ہیں طے کرتے جاتے تھے, فرشتوں کے ایسے لشکر کے ساتھ جس کے سردار اور جھنڈا اٹھانے والے آپ ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند درجے کی طرف ترقی کرتے رہے اور آسمانوں کو طے کرتے رہے, یہاں تک کہ آپ نے اتنی ترقی کی کہ کوئی آگے بڑھنے والا منزل سے اتنا قریب نہ ہوا اور نہ ہی کوئی بلند مرتبے کو چاہنے والا اتنا بلند مرتبہ حاصل کر سکا. 6, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقیات انتہائی درجے کو پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اونچے مقام کے ملنے کی وجہ سے ہر صاحب مقام کو پست نیچا کر دیا. یہ ندا یا محمد کی اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ حاصل ہو جو آنکھوں سے خوب پوشیدہ تھا اور کوئی مخلوق اس کو دیکھ نہ سکتی تھی, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اچھے بھید سے کامیاب ہوں جو انتہائی پوشیدہ ہے. معراج کا واقعہ جو ہے یہاں پہ حضرت نے ختم کیا. اس دنیا میں ہر مسلمان کو, ہر انسان کو اسی لیے بھیجا گیا ہے, اس میں سے مسلمان وہ ہے جو اس مقصد میں کامیابی کی طرف چل پڑا ہے, کیونکہ اسلام لانا اس کو کامیابی کی طرف چلانے لگتا ہے. اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندہ تعلق بنائے, معرفت کے اعتبار سے, ان کی صفات کے اور اسماء کے مشاہدے کے اعتبار سے اور ان کی رضا اور خوشی کے اعتبار سے. تو پہچانے, پہچاننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننے کے ساتھ اللہ کا تعارف حاصل کرے تفصیلی بھی, جتنا بندے کی استعداد میں ہے. بندے کی استعداد کی قید اس لیے لگاتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہے اس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا, اور حق تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اسماء و صفات کو جانا جائے. ویسے بھی ہیں, ویسے بھی ہیں, ویسے بھی ہیں, ویسے بھی ہیں, ویسے ہیں, ویسے ہیں, ویسے ہیں, اور یہ غور و فکر پر ہے. غور کرے گا آدمی تو پتہ چلے گا کہ وہ یہ یہ بات بھی ہے, اس میں یہ پہلو بھی ہے, اس میں یہ پہلو بھی ہے. اور جو اللہ ایسا ہے اس کو خوش کرنا چاہیے, تو پھر اس کے خوش کرنے کی جد و جہد ہے کہ وہ کس طریقے سے خوش ہوتا ہے, اس کو جاننا اور وہ کرنا. اور یہ کام صرف انسان کر سکتا ہے. صحیح, یہ دو فن رکھے ہیں نا, یہ فونوں کو نہیں معلوم کہ اس کے بازو کے اور ایک فون ہے, بول یہ آدمی کو معلوم ہے کہ یہاں دو رکھے ہوئے ہیں. اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرے بازو کو, اس کو یہ بھی نہیں معلوم اس کے بازو کا, نہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں کس کے اوپر ہوں, نہ اس کو یہ پتا ہے کہ میرے اوپر کون ہے. پوری کائنات کا نظام ایسا ہی, کائنات میں ایک انسان ہے جس کو تمام چیزوں کی معرفت ہے. اس کو دیکھ کر وہ پہچانے گا کہ اس میں کیا ہے, کس میں نرمی, کس میں سختی, کس میں خوبی, کس میں خرابی, کس میں خوبصورتی, کس میں بدصورتی, کس میں نزاکت, کس میں لطافت, کس میں خشونت, کس میں لطافت, کس میں کتنا علم چھپا ہوا ہے, کس میں کتنی دانائی ہے, کس میں کتنی علم حکمت ہے, کس میں کتنی قدرت ہے, کس کے ساتھ کیسی ربوبیت ہے, کس کے ساتھ کیسی حفاظت ہے, کس میں کتنی چیزیں شامل ہیں, کس میں کتنی چیزیں شامل نہیں ہیں. ایک پوری کائنات کا پورا نظام, اس میں سے ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور ان کی صفت پہچانی جاتی ہے. یہ پہچاننے والا آدمی ہے. اس لیے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فصوص الحکم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کے بغیر کائنات خالی جسم بغیر روح کے تھی, خالی جسم بغیر روح کے. اللہ نے انسان کو بنایا, کائنات میں روح ڈال دی. چونکہ روح نکال دو خالی جسم ہو تو روح کو, یہ جسم کو کیا پتا ہے کہ ہاتھ ہے, خود ہاتھ کو تھوڑی پتا ہے کہ ٹانگ ہے, ٹانگ کو تھوڑی پتا ہے کہ ہاتھ ہے, یہ تو روح کا کام ہے. تو انسان کائنات کی روح ہے, اور انسان اللہ کو پہچاننے والا ہے. خیر, محی الدین ابن عربی نے تو اس سے کچھ اور آگے کی باتیں اس میں کہی ہیں ساتھ میں, جو ہم میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے ان کا سمجھنا. اتنا آسان ہے ہمارے لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسا بنایا ہے. تو اس لیے سالک کے, جو سالک کے پاس دو پر ہیں جن سے اس کو اڑنا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. سالک کی پرواز کے ہر پرندے کو دو پر ہوتے ہیں, تو سالک کے پاس میں بھی دو پر ہیں. ایک پر ذکر کا ہے اور دوسرا پر فکر کا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ہے, دوسرے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں غور و فکر کرنے کا ہے, سوچنے کا ہے. جتنا زیادہ سوچے اتنا زیادہ معرفت ہوتی ہے. اسی لیے کائنات کا جو نظام ہے پورا, یہ سلسلہ معرفت خداوندی ہے. معرفت خداوندی کا سلسلہ ہے, اس کے لیے کائنات کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے, رکھا گیا ہے. کائنات میں یہ سب چیزیں ہیں, ربوبیت کے لیے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ پالنے میں ان چیزوں کے پابند ہیں, ایسا نہیں, وہ کسی کے بھی پابند نہیں. مگر اس میں اپنا علم دکھانا ہے ان کو, اس میں اپنی حکمت دکھانا ہے, اس میں ان کو قدرت دکھانا ہے, اپنی بڑائی دکھانا ہے, اس میں سبحیت دکھانا ہے, قدوسیت دکھانا ہے, حفاظت دکھانا ہے, مہمینیت دکھانا ہے, رفعت اور عظمت دکھانا ہے. اس کے لیے ہے پورا کائنات کا سسٹم. तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला को पहचानना कि वो है, और पहचानना कि वो एक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, और पहचानना कि वो इन इन सिफात के साथ है, ऐसे कमालात के साथ है, एक मरहला ये होता है। और दूसरा मरहला ये है कि फिर उस अल्लाह तबारक व ताला की बंदगी करने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए जो उसूल ज़ाबते हैं, और उसको नाराज़ करने के जो उसूल ज़ाबते हैं, उनसे तफसीली तौर पर वाकिफ़ होना, ताकि हर छोटी से छोटी वो बड़ी बात, वो बात जिससे वो नाराज़ हो जाते हों, उससे बचा जा सके, और हर छोटी से छोटी बात जिससे राज़ी होने की उम्मीद हो, उसको इख्तियार किया जा सके। नेक काम में किसी नेकी को छोटी नहीं समझना है, क्या पता उसी से राजी हो जाए, तो जिससे अल्लाह राजी हो जाएंगे वो छोटी कैसे हो। तो छोटी नेकी बाज मरतबा बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि उससे वो खुश हो गए, देखने में वो छोटी थी। एक आदमी जा रहा था, एक दरख्त की टहनी जो है ना रोड पे आ रही थी चलते हुए, उसने उसको काट दिया, हर आने जाने वाले को लग रही है। उसका इंतकाल हुआ, मुसलमान तो था, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इधर उधर सब दूसरी चीज़ें हम नहीं देखेंगे, तुम्हारी एक चीज़ हमें बहुत पसंद आ गई, उसलिए बख्श देते हैं। वो ये कि तुमने ये टहनी दरमियान से काट दी थी कि लोगों को तकलीफ हो रही थी, इस टहनी से चूंकि लोगों के सर को मार लग रहा था, तो तुमने सोचा कि लोगों की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस हमको ये अच्छा लग गया, जाओ बख्शते। तो अब ये छोटी कैसा हुई, जिस पर बख्शिश मिल गई वो चीज़ छोटी नहीं हो सकती। और बाज़ मरतबा छोटी बात नाराज़गी का बायस हो जाती, तो वो छोटी बात कैसे होगी जिस पर अल्लाह नाराज़ हो गए, बड़ी हो गई वो। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से ये फरमाया कि किसी नेकी को छोटी ना समझना और किसी बुराई को छोटी ना समझना। अरे इतनी सी गलती से क्या होता है, मोहब्बत का रिश्ता इतना नाजुक है कि बाद मरतबा छोटी चीज़ से आदमी बुरा मान जाता है, और मोहब्बत का रिश्ता इतना नाजुक होता है कि छोटी बाद मरतबा छोटी चीज़ से आदमी बहुत ज़्यादा पसंद कर लेता है एक चीज़, वो मालूम होना, उसकी तफसीलात मालूम होना, जिसको हम इल्म दीन कहते हैं, और उन बारीकियों को मसाइल कहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट मसले के मुताबिक रहना काम, और उन बारीकियों की रियायत करते हुए चलना, इसको सलूक कहते हैं, ये तरीक़त है। तरीक़त में उन बारीक चीज़ों की ही असल में रियायत होती है कि अल्लाह तबारक व ताला कहीं नाराज़ ना हो जाए, शायद अल्लाह पाक कोई चीज़ पसंद आ जाए, शायद पसंद आ जाए, इसकी तो उम्मीद लगे रहना पड़ता है और करते रहना पड़ता है हर कुछ, और शायद इनको ये अच्छा ना लगे इसलिए हर चीज़ से डरते रहना पड़ता है। अलीमान बैनल खौफी व रजा, उम्मीद और खौफ के दरमियान ईमान रहता हर वक्त, अलीमान बैनल खौफी व रजा, ईमान के दरमियान और खौफ के दरमियान डर भी उतना ही लगा रहता है, उम्मीद भी उतनी लगी रहती है। इसलिए डरने वाली चीज़ में हर चीज़ का डर आ जाए, और उम्मीद की चीज़ों में हर चीज़ से उम्मीद बन जाए, उम्मीद भी पूरी तरह होना है, मायूसी नहीं होना है, डर भी पूरी तरह होना है, अमन नहीं होना है, बेखौफी नहीं होना है। अफा अमिनू मकर अल्लाह फला यामिनू मकर अल्लाह इल्ला अल-क़ौमुल ख़ासिरून, क्या अल्लाह के मकर से लोग मुतमईन हो गए, वो तो काफिर खासिर नुकसान उठाने वाले लोग बेखौफ होते हैं, कहीं भी पकड़ लेंगे, किसी बात पे भी पकड़ लेंगे। अल्लाह तयासु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से, रहम से, मेहरबानी से मायूस मत बनो। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कल क़ियामत में अगर ये ऐलान हुआ कि सारे जन्नत में चले जाएंगे सिवाय एक के, तो मुझे ये डर है कि कहीं वो मैं ही ना हूँ, सबको बख्शा जाएगा सिवाय एक के, तो मैं अपने बारे में कह सकता, मुझे डर है कि शायद वो मैं ना हूँ। और अगर ये ऐलान हो कि सारे पकड़े जाएंगे सिवाय एक के, तो मुझे ये उम्मीद है कि शायद मैं वो हूँ जिसे छोड़ दिया जाएगा। तो डर भी उतना और रजा भी उतनी। तो मेराज का जो सबक है असल में वो हर बंदे के अल्लाह तबारक व तआला से मेराज को समझाने के लिए है। एक बात ये भी है उसमें, सिर्फ इसीलिए नहीं है लेकिन उसमें ये बात भी है कि अपना ज़ाती ताल्लुक बनाओ। हर बंदा अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाए। बंदा ना अल्लाह से दूर है ना अल्लाह बंदे से दूर है अगर बनाना चाहे तो। उसमें गांव देहाती की कैद नहीं है, उसमें शहरी होने की नहीं है, उसमें गरीब होने की नहीं है, उसमें अमीर होने की नहीं है, उसमें आलिम होने की नहीं है, उसमें जाहिल होने की नहीं है। अल्लाह से ताल्लुक़ के वास्ते इन तमाम चीज़ों में से कुछ भी नहीं, ईमान अमल है वो। और ये ताल्लुक़ इतना बनाना है कि आदमी का दिल इससे लगने लग जाए, उन कामों से लगने लग जाए जिन कामों से अल्लाह ताला को खुशी होती है। तो ये अलामत है उसके कल्ब के लगाव की। इसलिए नमाज का मज़ा आ जाना, नमाज की तलब आ जाना, नमाज का मज़ा आ जाना, क्योंकि नमाज अल्लाह तबारक व ताला के करीब होने का नाम, नमाज का शौक़ होना, नमाज की जस्तजू होना, नमाज होने से नमाज जहाँ होती है वहाँ पे आदमी पहुँचने की कोशिश में लगना हर वक्त, एक नमाज के बाद दूसरे नमाज के इंतज़ार में रहना, जहाँ नमाज होती है वहाँ पे घंटों बैठे रहना अल्लाह के घर में, बार बार आना जाना, इधर गए उधर गए, चलो यार नमाज मस्जिद जाके थोड़ा दो रकात नमाज पढ़ के आते। ईमान वाले का दिल मस्जिद में ऐसे ही लगता है जैसे मछली का दिल पानी में लगता है। मुनाफिक के लिए मस्जिद ऐसी है जैसे मछली को पानी में से निकाल दिया जाए, घबराता, कब निकलूँ कब भागूँ, यहाँ से कब निकलूँ कब भागूँ, ये मुनाफिकत की निशानी है। और आगे मस्जिद में सुकून है, अल्लाह मियाँ के पास आ गए, बैठे रहो यार क्या करना है, ठंडक आ गई, जी लगता है। अलामतें, जिक्र में शौक होना, जिक्र में जी लगना, थोड़ा और कर लें, कुरान पाक की तिलावत में शौक होना, जी लगना, थोड़ा और पढ़ लें। जिन कामों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होते हैं, राज़ी होते हैं, उन कामों में जी लगना, ये अलामत है अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनने की। और अगर नहीं लग रहा जी, तो जी लगाना तकल्लुफ़ करके, तो फिर एक वक्त लगने लगता है वो। अगर नहीं लगता है तो तब अपने नफ्स को बोलना कि तेरा दी नहीं लगता तो तुझे तो लगाना पड़ेगा। तो फिर जब लगाने लगता है बंदा तो फिर लगने भी लगता है। आदत डालने के लिए शुरू में तकल्लुफ़ करना पड़ता है, बाद में तो जैसे जानवर को जब पालते हैं तो शुरू में वो भिदकता है, शुरू में सताता है, शुरू में उछलता कूदता है। बिल्ली पालो, कुत्ता पालो, परिंदा पालो, तोता पालो, मुर्गी पालो, बकरी पालो, घोड़ा पालो, लेकिन थोड़ा सा तकल्लुफ़ करके जब उसके साथ में रखते हैं अपना मामला तो फिर मानूस हो जाता है। मुर्गी खरीद के लाते हैं, बचपन में हम यही करते थे कि भाई जब तक दो दिन तीन दिन होते थे उस वक्त तक उसको बांध के रखते थे, दाना डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, बांध रहे हैं, दाना बनी हुई है, दाना पानी डाल रहे हैं, दो तीन दिन हो गए फिर खोल देते थे वो सब इधर उधर पूरे महल्ले में फिर के फिर अपने घर आ जाती थी। ये थोड़ी कि दूसरे घर में चली जाती, वो आ जाती थी। मगर आप लाते अगर छोड़ देते कि नहीं हमने इसको खरीद लिया है आ जाएगी, वो नहीं आती थी। मानुस होने के लिए तबीयत को लगाना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन जब लग जाता है तो फिर मज़ा आ जाता है। ऐसे जिक्र करने में तबीयत नहीं लगती है तो लगाना है ताकि जिक्र में तबीयत लगने लगे और मज़ा आने लगे। कुरान पाक में तबीयत नहीं लगती है तो लगाना पड़ेगा ताकि उसमें हलावत आने लगे और आदमी का जी लगने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में उसको दिलचस्पी हो। ऐसे ही नमाज का मामला है। नमाज में पाबंदी के एतबार से भी और नमाज में टाइमिंग के एतबार से भी, दोनों की अलग अलग आदत डालनी होती है, दोनों का अलग अलग मुजाहिदा है। लंबी रुकू, लंबा रुकू, लंबा सजदा, लंबा रुकू, लंबा रुकू, लंबा सजदा, लंबा क़याम, लंबी नमाज, ठहर के पढ़ना, आदत इसकी अलग से डालनी पड़ती है। मगर इसमें ध्यान रखना कि हमको इमामत करना ना पड़े। अगर खुद नमाज पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे लंबापन नहीं दिखाने का है, वहाँ तो मुख्तसर करके लोगों को फारिग करके फिर अपने लंबे नमाज में लग जाना। ऐसे घर में मसरूफियत है तो उस वक्त लंबी नमाज में नहीं, मसरूफियत के वक्त में शार्ट कर दे के फुर्सत है अपने को फिर इत्मीनान की नमाज। पाबंदी होना और फिर नमाज के अंदर ठहराव होना, और इसी वजह से नमाज मोमिन की मेराज। तो मेराज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, बातचीत किए। नमाज में आदमी अल्लाह के सामने जाता है, बातचीत करता है, दरबार इलाही में जो आदमी नमाज पढ़ा है वो अपने सामने न थूके, इस वास्ते कि वो अल्लाह के सामने खड़ा है। जो आदमी नमाज पढ़ा उसके सामने से मत गुजरो, इस वास्ते कि तुम अल्लाह के और बंदे के दरमियान में आओगे तो बहुत नागवारी का जरिया होगा, अल्लाह ताला इसको बहुत नागवारी होगी। जो आदमी सजदे में होता है वो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा करीब होता है। सजदे की तस्बीहात कोई नहीं सुन रहा लेकिन अल्लाह तो सुन रहे, बाजू वाला भी नहीं सुनता। बाजू लोग इतनी ज़ोर से पढ़ते हैं कि बाजू वाला सुनता है, नहीं पढ़ना चाहिए, वो गलत है, उसे डिस्टर्ब होता है बाजू वाला हरज में। और सामने जाने की जो ममानात है वो हरज नहीं करने के लिए ही तो है ना। तो मालूम है कि ऐसी तस्बीह पढ़ना कि जिससे दूसरे को सुनाई दे हरज हो, ये सही नहीं हो। अल्लाह ताला पूरे खामोश से खामोश को यालम सिर्रा वाखफा, जो छुपा हुआ है वो भी सुनता है, जो सिर्री है वो भी जानता है, जो जहरी है वो भी जानता है। तो अल्लाह पाक के साथ हुब्बी निस्बत बढ़ाना, अमल में मज़ा जब आता है, जब मोहब्बत होती है, जिससे मोहब्बत होती है उसके साथ बैठने में मज़ा आता है, उसके साथ बात करने में मज़ा आता, उसके साथ पिकनिक को जाने में मज़ा आता, उसके साथ जो काम उसको पसंद है अपने को भी पसंद है, हमारा जी उसी में लगता है, वो उसको ये पसंद है। तो मोहब्बत से ये सब चीज़ें जिक्र फिक्र नमाज तिलावत ये अच्छी लगती हैं। और मोहब्बत बढ़ाने के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों का मुराकबा। सूफिया फरमाते हैं कि रोज़ाना बैठ के अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों को याद करना, ये अल्लाह ने मुझ पर दिया, ये करम किया, ये करम किया, ये कर, ये एहसान फरमाया, ये एहसान फरमाया, ये नियामत है अल्लाह की, ये नियामत है। क्योंकि बेशुमार नियामतों में हम हैं और हमें याद वो है जो अल्लाह ने हमें नहीं दिया। ये दुनिया इम्तिहान की जगह होने को ऐसे सब चीज़ नहीं दी गई, कुछ चीज़ें दी गई, कुछ चीज़ें नहीं दी गई। तो बंदा अपने मिजाज की गंदगी की वजह से, कमीनेपन की वजह से याद उसको रखता है जो नहीं मिला उसको, जो चीज़ नहीं मिली। अब वो उसी की हमेशा नमाज भी पढ़ेगा तो या अल्लाह मुझे वो दे, जो दिया उसको बोलेगा ही नहीं, जो नहीं दिया वो ही बोलेगा कि वो मुझे दे। अरे भाई जो दिया वो भी तो बोल पहले। तो ये लिखते हैं सूफिया कि रोज़ाना अगर मुराकबा किया जाए अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों का, सोचा जाए, तो उससे अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात खुलते हैं बंदों पर, इनामात खुलते हैं, और उससे अल्लाह ताला की मोहब्बत में इजाफा होता है। जब अल्लाह की मोहब्बत बन जाती है तो फिर अल्लाह के हर काम में, जो चीज़ से अल्लाह, जो चीज़ अल्लाह को पसंद आएगी उसके हर चीज़ में मज़ा आएगा। ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को याद करना, आपके कमालात को याद करना, आपके इल्मी कमालात को, आपके अमली कमालात को, आपके मौजज़ात को, आपकी खूबियों को, आपके औसाफ हमीदा को, और उम्मत पर आपके एहसान को, उम्मत पर आपकी शफ़क़त को, और इंसानियत पर आपकी मेहरबानी को जब आदमी याद करेगा ज़्यादा रोज़ाना, तो इससे अल्लाह सरकार के साथ में मोहब्बत बढ़ती जाएगी। और जब हुजूर के साथ में मोहब्बत बढ़ जाएगी तो यही है मामला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में ही आदमी को खुशी होगी, और उनकी मुआफ़क़त में ही खुशी होगी, उनकी मुखालफत में खुशी नहीं होगी। और मुखालफत से जी घबराएगा और इतना दूर भागेगा कि सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकते, हुजूर की मुखालफत नहीं हो सकती। साहबे किराम को हुजूर की मुखालफत खुद तो बर्दाश्त थी नहीं, कोई दूसरा भी मुखालफत करे तो उनको बर्दाश्त नहीं थी। एक मुनाफिक جو ظاہری طور پر مسلمان سمجھا جاتا تھا وہ خود بھی اپنے کو مسلمان ہی کہتا تھا، بعد میں پتا چلا کہ ظاہری طور پر تھا، معاملہ اندرونی طور پر نہیں تھا، دوسرے بھی اس کو سمجھتے تھے. ایک یہودی کے ساتھ میں ایک معاملے میں لڑائی ہو گئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے معاملے کو لے کے چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت اور گواہ جو بھی ہوتا طریقہ دیکھنے کا جانچنے کا فیصلہ جو ہے نا یہودی کے حق میں دے دیا، کیونکہ یہ چیز تو یہودی کی معلوم ہو رہی، جو پروف ہے اس کے اعتبار سے فیور میں، یہودی کے فیور میں آپ نے فیصلہ دیا. اس نے کہا یار مجھے تسلی نہیں ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں. یہودی نے کہا چل ٹھیک ہے، ویسے تو ضرورت نہیں ہے لیکن چل، تم کہہ رہے ہو تو چلتے ہیں. تو وہاں جاتے یہودی نے بیان دے دیا کہ ہم لوگ گئے تھے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا، لیکن اس کو تسلی نہیں ہوئی تو اس لیے میں یہ بھی یہ میرے کو لے کے آیا آپ کے پاس. کہنے لگا اچھا ان کو تسلی نہیں ہوئی، میں اچھا ابھی آتا ہوں. اندر گئے اور ساتھ میں تلوار لے کے آئے اندر سے اور دو ٹکڑے. صحابہ کا مزاج ہے، چونکہ محبت ان کو حضور سے ویسی تھی کہ حضور کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو یہ سارا کھیل جو ہے نا مقدس اس کا محبت کا ہے. اسی لیے صوفیہ کی ایک بڑی جماعت اس کو فوکس کرتی ہے ہمیشہ کہ سالک کے دل میں اللہ کی محبت کو اجاگر کیا جائے، رسول کی محبت کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ اللہ رسول کی محبت اگر بھڑکا دیے کسی میں تو نہ اس کو اپنی مال کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ عزت کی پرواہ، نہ جذبات کی پرواہ، نہ خواہش کی پرواہ، نہ خاندان کی پرواہ، نہ لوگوں کی پرواہ، لوگ کیا بولیں گے اس کی نہیں، لوگوں میں میری عزت رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی نہیں، پذیرائی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی نہیں، مجھے مزہ مل رہا ہے نہیں مل رہا اس کا نہیں، مجھے میں اچھا لگ رہا ہوں کہ نہیں اچھا لگ رہا ہوں اس کا نہیں، کسی چیز کی نہیں. اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول خوش ہو جائے. اور جس آدمی نے اتنا سیکھ لیا اس دنیا میں وہ کامیاب ہو گیا. دنیا میں یہی چیز سیکھ کے جانے کی ہے سب، نہ یہ پیسہ جمع کرنے کی جگہ ہے، کیا فائدہ ہے جمع کر کے، جمع کریں گے تو بھی چھوڑ کے جانا ہے، استعمال تو وہی ہوگا جو بندہ استعمال کرے گا، باقی تو دوسروں کو دے کے جائیں گے. نہ یہ بہت بڑے بڑے مکانات بنانے کی جگہ ہے، بلڈنگیں کھڑا کرنے کی جگہ نہیں ہے، پراپرٹی بنانے کی جگہ نہیں ہے، بینک بیلنس کی جگہ نہیں ہے، مزے کے کھانوں کی جگہ نہیں ہے، مزے کے پہننے اچھے پہننے کی جگہ نہیں ہے. یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں جو بقدر ضرورت پر ہی آدمی قناعت کر لے تو مزے میں ہے، جو جتنی جس حد تک ضرورت ہے اس حد تک کر لے، اس کے بعد خاموش ہو جائے، اس سے آگے کی چیز نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کچرے کی جگہ پر لے جا کے لوگوں کو میلے کچیلے کپڑے دکھائے، کپڑوں کے پیسز پڑے رہتے ہیں نا کچرے کی جگہ میں، کہیں گے یہ وہ خوبصورت لباس ہیں جو پہن کے لوگ اکڑتے ہیں، اس کا انجام یہ ہے. غلاظت آپ نے دکھائی، کیونکہ گاربیج پہ ہی ڈال دینے کا رواج تھا پہلے، ایسا ڈرینیج کا سسٹم تو نہیں تھا نا پہلے، سور سسٹم تو نہیں تھا. غلاظت آپ نے دیکھا، کہنے کے یہ وہ بہترین مزیدار کھانے ہیں، اور وہ زمانے میں زیادہ دفنانے کا بھی رواج نہیں تھا، انسانوں کی کھوپڑیاں بھی پڑی رہتی تھیں کچروں پہ، کہنے لگے یہ ہے وہ کھوپڑیاں جن کے اندر بڑی بڑی تمنا اور آرزویں رہتی تھیں، یہ ہے پوری دنیا پوری یہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو. یہ بتانے کے لیے آپ نے دکھایا کہ یہ ان سب چیزوں میں دھیان لگنا یہ مقصد زندگی نہیں ہوتا، جو وقت اپنا ضرورت سے کام چلو، ضرورت کے اعتبار سے رہنا ہے، ضرورت کے اعتبار سے پہننا ہے، ضرورت کے اعتبار سے کھانا ہے، ضرورت کے اعتبار سے اپنے جذبات اور خواہشات بھی ہیں، اس کے بعد جو اصل کام ہے وہ ہے ایمان سیکھنے کا اور اعمال سیکھنے کا اور اللہ کی موافقت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اور اللہ کی ناراضگی سے اپنے کو بچانے کا، یہ اصل کام ہے بس، مرد کا بھی اور عورت کا بھی، اور انسان ہے اس لیے جس جو اس کو فوکس کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی آسان کرتا ہے، آخرت بھی آسان کرتا ہے، اور جو آدمی اس کو فوکس نہیں کرتا تو دنیا میں اس کو الجھا دیا جاتا ہے. حدیث شریف ہے اس کا مفہوم ہے، یہ اس کو دنیا میں الجھا دیا جاتا ہے. अब वो एक से निकला नहीं, दूसरी में फंसा, दूसरी से निकला नहीं, तीसरी में फंसा, ऐसे फंसता ही रहता, फंसता ही रहता, आखिरत की तैयारी नहीं हो सकती, दुनिया में उलझ जाता है और बस टेंशन ही टेंशन और फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन, दुनिया भी बेलुत्फ हो जाती, मजा नहीं रहता, ना मजे का जीना ना मजे का मरना। इसलिए असली मजे में वही लोग हैं जो दीनदार हैं, जो सही माना में सच्चे माना में दीनदारी इख्तियार कर लें, और ऐसी दीनदारी हो जिसके अंदर दीन की हकीकत उन्हें में मिल जाए, कुछ दीन की हकीकत से टच हो जाए बंदा, उसका उसका ज़मीर, उसका अंदरून, उसका बातिन, उसकी रूह, उसका उसका दिल हकीकत दीन से मस कर गया और उसकी बशाशत उसके अंदर आ गई, वो है सबसे मज़ेदार जिंदगी। हजरत सूफिया इसको फोकस करते हैं कि ये आ जाए हर इंसान में, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सिखाते थे, क्योंकि जब बंदा इंसान का जिस्म तरबियत पा लेता है, उसका उसकी कुव्वत इल्मिया और कुव्वत अमलिया इसके अतबार से तरबियत पा लेती है, तो मकसद हासिल हुआ वही के नाजिल होने का, मकसद हासिल हुआ कुरान के नाजिल होने का, मकसद हुआ, मकसद हासिल हुआ नबी पाक सल्लम की तशरीफ आवरी का, मकसद हासिल हुआ दीन के इल्म के आम करने का, सारा उनका मकसद आदमी का बनना है, पर्सन का बनना है अंदर से और बाहर से। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। बस चूँकि आज थोड़ा सा वक्त रह गया इसलिए आज जिक्र अलग से कर लो, बाद में नमाज के बाद अपने तौर पर। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك والشكر لك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، الحمد لله.